اور جو دوسرے اذکار ہیں ان میں پوری زندگی صرف ہو رہی ہے. دس دس ہزار، پانچ پانچ سو اور سو سو کی تسبیحات پہ سبحان اللہ بھی پڑھا جاتا ہے اور دوسرے اذکار پڑھے جاتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے. ایک غیر افضل چیز کو افضل پہ ترجیح دے دی. تو قرآن نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے یہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہے. اس کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی آپ نے کیوں قرآن نہیں پڑھا تھا. قرآن فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. سورہ قصص کی آخری آیات میں سے یہ اہم آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ تم پہ فرض ہے تو امتی پہ کیسے فرض نہیں ہو سکتا. تو جو قرآن نہیں پڑھتے دوسرے اذکار کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں اور بہت بڑے دھوکے میں ہیں. ہاں قرآن کے بعد دوسرا نمبر ان اذکار کا ہے. ان کے اندر نورانیت ہے، ان کے اندر برکت ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تمام اذکار پڑھے ہیں، یہ تمام دعائیں پڑھی ہیں. تو ذکر وہ ہے اور اس طریقے پہ کیا جائے جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا. اور اسی طرح وہ احادیث جن احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو کس طریقے پہ انجام دیا اور کس طریقے سے اس ذکر کو آپ نے پڑھا اور کس وقت اس ذکر کو آپ نے پڑھا، تو وہ اذکار جو اہم ہیں انہی میں ایک تسبیح ہے جس کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. کہ تسبیح اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے نماز جیسی اہم عبادت کو جب مسلمانوں پہ فرض کیا تو اس وقت بھی اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جب رکوع کی حالت ہو اس میں بھی سبحان ربی العظیم پڑھ کر اللہ کی تسبیح کا اقرار کیا جائے، اور جب سجدے کی حالت ہو اس وقت بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اللہ تعالی کی اس تنزیہ کا انسان اپنی زبان سے اقرار کرے. اور یہ تسبیح اتنی فائدے والی ہے اور اس کے اجر اور ثواب کے بارے میں اتنی کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہے کہ ایک دو یا کئی نشستوں میں ان کا احاطہ کرنا، ان کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس لیے کہ احادیث کی تمام کتابوں میں کتاب الدعوات اور کتاب الذکر کے نام سے مستقل ابواب ہیں جن میں کئی حدیثوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلتیں جو احادیث میں موجود ہیں ان کو کس طریقے پہ بیان کیا. تسبیح میں وہ حدیث بھی امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دوسرے محدثین نے بیان کی ہے جس کا تعلق نماز میں حرکت سے ہے کہ جب انسان سے یعنی امام سے کوئی غلطی ہو اور اس کو بتانے والے غلطی بتائیں تو اس کا طریقہ تسبیح ہے. متفق علیہ حدیث میں اس کیفیت کو بیان کیا کہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام بنی عمرو بن عوف کے ہاں ایک مقدمے اور ایک اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، دو فریقین کو راضی کرنے کے لیے، صلح اور اصلاح کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اس دوران نماز کا وقت ہوا اور تاخیر ہو گئی، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے کہنے پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو نماز ہو رہی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو لوگوں نے اشاروں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز مکمل کی اور صحابہ کو پڑھائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ من رابہ شیء فی صلاته فلیسبح فإنه اذا سبح التفت الیہ وانما التصفیق للنساء. ارشاد فرمایا کہ نماز میں اگر تم غلطی کے بارے میں امام کو بتانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ تسبیح ہے. سبحان اللہ کہہ کر امام کی توجہ اس طرف مبذول کراؤ کہ نماز میں غلطی ہو رہی ہے یا عدد رکعات میں غلطی ہو رہی ہے. تو کہا کہ تسبیح, اور ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ تسبیح یہ مردوں کے لیے ہے, التسبیح للرجال اور التسبیح للنساء, تسبیح کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے. عورتیں اگر نماز پڑھ رہی ہوں امام کی امامت میں اور امام سے غلطی ہوئی ہو اور عورتیں امام کو غلطی کی تنبیہ کرنا چاہتی ہوں تو وہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھیں گی, اس طریقے پہ بھی امام کی توجہ اس طرف مبذول کروائیں گی کہ امام سے غلطی ہو گئی ہے. مفسرین اور محدثین اور شارحین نے ان احادیث کی تشریح میں لکھا کہ عورت کا تالی بجانا وہ اس طریقے پہ نہیں ہوگا جس طریقے پہ عموماً تالی بجائی جاتی ہے, بلکہ تصفیق سے مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کو مارا جائے گا. اس حدیث کی بنا پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ہمت افزائی کرنی ہو اور کسی کو داد دینی ہو اس کا طریقہ تکبیر اور تسبیح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے. تالیاں بجانا یہ مردوں کا کام نہیں ہے, یہ عورتوں کا کام ہے. اور تالیاں بجانا یہود اور نصارہ کی تقلید ہے. یہودی اور نصرانی جب کسی کو داد دیتے ہیں تو تالیاں پیٹتے ہیں, اور مشرکین مکہ حرم میں جاہلیت کے زمانے میں جب طواف کیا کرتے تھے, ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, جب حرم کا طواف کرتے تو سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے. تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا مشرکین مکہ کا شیوا تھا. اس دور میں یہود و نصارہ کے ہاں تعلیمی اداروں میں یا دوسرے پروگراموں میں جب کسی کو داد دی جاتی ہے تو تالیاں بجاتے ہیں. اسلام میں تالیاں بجانے کا تصور نہیں ہے. اس گھٹیا عمل کو عورتوں کا عمل قرار دیا گیا, لیکن اس عمل میں بھی یہ کہا گیا کہ عورتوں کے اس عمل میں بھی سنجیدگی رہے, وقار رہے, وہ تالیاں نہ پیٹیں بلکہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ لگائیں. تو لیکن یہودیوں اور نصرانیوں کے کیونکہ تمام رسم و رواج ہم نے قبول کر لیے ہیں, ہم نے سینے سے لگا لیے ہیں, وہی ہمارے آقا ہیں, وہی ہمارے مربی ہیں, وہی ہمارا سب کچھ ہے, تو جہاں ہمارا لباس, ہمارا گھر, ہمارا طرز زندگی, طرز معاشرت اور پورا معاشرہ بلکہ ثقافت سب کچھ ان کے تابع ہو گئی, تو وہاں اگر تالیاں پیٹ لی گئی تو معمولی بات ہے. لوگ تو یہاں تک پہنچے کہ اپنی اولاد کا نام بھی انہوں نے ان کے نام پہ رکھنا شروع کر دیا. کتنے مسلمان ہیں کہ جن کے بچوں اور بچیوں کے نام وہی ہیں جو وہ وہاں رکھتے ہیں. اور پھر اور یہ تقلید ہے یہود و نصارہ کے درس میں ہم نے بتایا کہ غیر مسلموں کی اندھی تقلید سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے کتنے دور ہو جاتے ہیں. وہ کوا کیا کہتے ہیں, کس کی چال چلا, ہنس کی, تو اپنی بھی بھول گیا. یہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ غیر ضروری طور پہ انگریزی الفاظ کا استعمال کرنا اور اپنے لباس اور اپنی عادتوں سے یہ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہاری صحیح روحانی اولاد ہیں اور ہم ہی تمہارے نمک حلال ہیں, لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے. تو ان لوگوں کا حال یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ خسر الدنیا والآخرہ, جن کے لیے اللہ کو دین کو چھوڑا انہوں نے بھی دھتکار دیا, اور اللہ اور اس کے حبیب کے ہاتھ سے تو ان کے لیے دھتکارا پن ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے ان کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں اللہ کے دشمنوں کو ترجیح دی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو اتنے شدید دشمن ہیں یہودیوں اور نصرانیوں کے, یہ کہتے ہیں کہ ہر بات پہ ان کی دشمنی کرو. جب آپ مدینے آئے فرمایا کہ یہ محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں, تم نے دو یا تین رکھنے ہیں, ان کو بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں. ان کی خوشی کا دن تم نے خوشی نہیں منانی, ان کے بدلے اللہ نے تمہیں دو عیدیں دے دی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ ٹیڑھی مانگ نکالتے ہیں, تم سیدھی مانگ نکالو. یہ سر پہ پگڑی باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے, تم سر پہ ٹوپی رکھو اس کے اوپر پگڑی باندھو. اس طریقے پہ حتیٰ کہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ مدینے کے یہودیوں کو یہ کہنا پڑا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ محمد کو تو اللہ نے بھیجا ہی ہماری مخالفت کے لیے ہے, ہر کام میں ہماری مخالفت. لیکن امت کا حال یہ ہو گیا کہ ہر کام میں ان کی موافقت, ہر کام میں ان کی موافقت, جو کہ دشمن ہیں, اور قرآن نے یہ فیصلہ 1400 سال پہلے کر دیا لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتے. قرآن نے کیا کہا, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہودی اور نصرانی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی طرح کے یہودی یا نصرانی نہ بن جاؤ. جب اسلام چھوڑ دو گے ان کے دین میں مذہب میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ خوش ہے. اور کتنے وہ ہیں جو عملی طور پہ ان کے دین میں داخل ہو چکے. تو فرمایا کہ یہ تصفیق جو تالیاں ہیں, تالیاں بجانا یہ عورتوں کا کام ہے اور مردوں کے لیے تسبیح ہے, اور دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ تکبیر ہے, اور خود احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ جب خوش ہوتے کسی کو داد دیتے تکبیر بلند کرتے, اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے. اور یہی وہ تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان للہ ملائکتا یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم. اللہ کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت ہے, ان کو احادیث میں سیاحین بھی کہا گیا اور ان کو سیارہ بھی کہا گیا, یعنی گھومنے پھرنے والے, سیر کرنے والے, چلنے پھرنے والے. تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر گھومتے پھرتے ہیں اور جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی اس مجلس والوں کے پاس وہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس بیٹھنے کے لیے ہم نے کہا گیا ہے. فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ, اتنی کثرت سے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ گویا کہ قطار ان کی لگ جاتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک, اور وہ اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں یہ آیا ہے جو مسجد کے لیے ہے اور تلاوت قرآن پاک اور درس کے لیے ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کچھ لوگ اگر کہیں بیٹھے اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے رہے, یتدارس درس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پڑھانا اور پڑھنا دونوں, تو کہا کہ کچھ لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, کچھ پڑھاتے ہیں, کچھ سنتے ہیں, کچھ سناتے ہیں, یہاں تک کہ فرشتے آسمان سے نازل ہو کر ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. ان پر اللہ کی طرف سے سکون قلب نازل ہوتا ہے, ان کو رحمت سے ڈھانپ لیا جاتا ہے. تو پھر یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ ما یقول عبادی, تم جہاں سے آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے. یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک یسبحونک, ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے کچھ بیٹھے ہوئے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کچھ تیری تحمید بیان کر رہے ہیں, کچھ تیری تکبیر بلند کر رہے ہیں اور کچھ تیری بڑائی کی بریائی اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں. مجد بڑائی اور عظمت کو کہتے ہیں. تو اللہ پوچھتا ہے ہل رؤونی, وہ جب میری تسبیح بیان کرتے ہیں تحمید بیان کرتے ہیں تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ واللہ ما رؤوک, انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ پھر پوچھتا ہے کیف لو رؤونی, اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہوگا. یقولون لو رؤوک کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تمجیدا واشد لک تسبیحا, اگر وہ آپ کا دیدار کر لیں تو پھر تو سوائے تسبیح کے تحمید کے اور کوئی کام ہی ان کا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں ما یسألوننی, وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تجھ سے تیری جنت اور تیری رضا مانگ رہے تھے. تو اللہ پھر پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ, انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو تسبیح بیان کر رہے ہیں انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. اللہ کی طرف سے پھر کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا عالم ہو. تو عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر تو عالم عجیب ہو کہ اس میں شدت ہو, اضافہ ہو. پھر اللہ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کس چیز وہ میری پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے. تو عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے اے اللہ تیری پناہ مانگ رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کس چیز سے, اے اللہ تیرے عذاب سے اور آتش جہنم سے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں فرشتے کہ نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا. کہا جاتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں، فرمایا کہ اگر دیکھ لیں تو پھر اور کثرت سے توبہ و استغفار کرنے میں لگ جائیں اور تیری پناہ میں اپنے آپ کو کثرت سے دینے میں لگ جائیں. اس طریقے سے سوال و جواب کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انی اشہدکم بانی قد غفرت لہم، میں تم سب کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. تو یقول ملک من الملائکہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، ایک فرشتہ ان فرشتوں میں سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اس مجلس میں ایک آدمی ایسا تھا جو نصیحت سننے کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی آدمی کے ساتھ اس کا کام تھا، تو وہ آیا اور مروت میں شرم کی وجہ سے بیٹھ گیا کہ اب اٹھ کے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. تو فرمایا کہ اچھا، اس کی بھی مغفرت کر دو، اس لیے ہومل جو لسا الا یشقا بہم جلیسہم، یہ اتنے سعادت مند لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی دیر بیٹھنے والے کو بھی ہم محروم نہیں رکھتے. تو یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں اور جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح تسبیح کے ضمن میں اس حدیث میں ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن سمورہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سورج گرہن ہوا، اور سورج گرہن ہونے کی شکل میں کیونکہ صلاۃ وسوف پڑھی جاتی ہے، اس کی کیفیت کو انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ مدینے میں تھا میں، اور جب سورج گرہن ہوا تو میں نے یہ چاہا کہ میں دیکھوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا عمل کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، صحیح مسلم کی اس حدیث میں جو کتاب الکسوف میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ وہ اس کیفیت میں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے بلند کیا ہوا ہے. فجعل یسبح ویحمد ویہلل ویکبر ویدعو حتی حسر عنہا، فلما حسر عنہا قرأ سورتین وصلى رکعتین. میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالی کے سامنے اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تکبیر کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں. اور یہ کیفیت تسبیح کی، تحمید کی، تکبیر کی اس وقت تک رہی جب تک سورج اپنی اصل حالت سے واپس لوٹ نہیں آیا. فلما حسر عنها، جب سورج صحیح ہو گیا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو سورتیں پڑھیں دو رکعت میں، اور اس طریقے پہ صلاۃ کسوف کو آپ نے ادا کیا. اور یہ تسبیح ہم نے پڑھا کہ ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اور لیکن ہم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے. صحابہ رضی اللہ عنہم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ہاں برتن اور دوسری چیزیں اللہ کی تسبیح پڑھا کرتی تھیں، تو صحابہ سنتے تھے، صحابہ ان تسبیحات کو سنا کرتے تھے. اور یہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب المناقب میں ہے، عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں كنا نعد الآیات برکہ وانتم تعدونها تخویفا، ہماری زندگی میں جب اس قسم کے حالات اور اس قسم کی کوئی کیفیت ہم دیکھتے تھے تو ہم اسے برکت سمجھتے تھے، تم لوگ ڈرتے ہو. پھر یہ کہتے ہیں كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقل الماء، ایک سفر کے موقع پہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، پانی کم پڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک برتن لے آؤ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر لے آؤ. جب وہ پیالہ پانی کا جس کے اندر تھوڑا سا بچا ہوا پانی موجود تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک دست مبارک اس برتن میں ڈالا اور اس کے بعد کہا حی علی الطہور المبارک، آؤ پاک پانی کی طرف، والبرکت من اللہ، اور یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے. فقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں میں سے پانی نکل رہا تھا، اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کو جاری کیا. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جب آیا تو قرآن نے یہ کہا کہ ان سے کہا گیا کہ پتھر پر عصا کو مارو تو پتھر چٹان پھٹے گی، اس سے 12 چشمے ابلیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی انگلیاں اس برتن کے اندر ڈالیں تو انگلیوں سے پانی یوں نکلنے لگا جیسے پائپ اور نل سے پانی نکلتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ کنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، صرف یہی معجزہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ ہم لوگ تو اپنی زندگی میں ہماری حالت یہ تھی کہ جو کھانا ہم کھایا کرتے تھے تو اس کھانے سے، کھانے پینے کی چیزوں سے ہم باقاعدہ آواز سنا کرتے تھے، سبحان اللہ کی آواز نکلا کرتی تھی. تو ہر چیز ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سبحان اللہ ہر چیز بیان کرتی ہے. اور یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوگا. فرمایا کہ اس امت کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کثرت سے تسبیح اور ذکر کرنے والوں کا ہوگا. صحیح بخاری کی اس حدیث میں، کتاب بدء الخلق میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، چودھویں رات کو چاند کی جو چمک دمک ہوتی ہے، میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہروں سے ایسی چمک دمک نکل رہی ہوگی. لا یبسقون فیہا ولا یمتخطون ولا یتغوطون، آنیتهم فیہا الذہب، امشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. پہلا مجموعہ جو جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد یقیناً وہ کمزوریاں جو انسان کو دنیا میں عارض ہوتی ہیں، تھوک کی، پیشاب وغیرہ کی، وہ نہیں ہوں گی. کہا کہ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، انہوں نے جو انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں گی ان انگوٹھیوں سے عود کی خوشبو نکلے گی، ان کے پسینے سے مسک کی خوشبو پھوٹے گی، اور یہ تعداد میں اور اجسام میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے اتحاد کا معاملہ یہ ہوگا کہ دل گویا کہ سب کا ایک ہے. لا تباغض ولا اختلاف، ان میں نہ اختلاف ہوگا اور نہ بغض اور شحنا ہوگا. اور فرمایا کہ دیکھو یہ جنت میں بھی وہی کام کریں گے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، صبح و شام اللہ کی تسبیح کو بیان کریں گے، سبحان اللہ. صبح و شام دنیا کی زندگی میں بھی یہ عمل تھا، اللہ نے جنت میں بھیجا تو وہاں پر بھی یہی عمل ہے. اور یہ تسبیح، اس کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے. جابر ابن عبداللہ یہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی اس حدیث میں کہ کنا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، جب ہم سفر کے دوران اونچی جگہ یا اونچے راستے یا ٹیلے وغیرہ پہ چڑھتے تھے تو ہم تکبیر بلند کیا کرتے تھے، اور جب ہم حبوط میں ہوتے تھے، اترتے تھے، اس وقت تسبیح پڑھا کرتے تھے. تو یہ ادب ہے سفر کا اور چلنے پھرنے کا، انسان پیدل چلے یا جہاز میں ہو یا گاڑی میں ہو یا ٹرین وغیرہ میں ہو، اگر کسی اونچی جگہ اس کا سفر ہے اور اونچائی کی طرف وہ جا رہا ہے، اس وقت وہ تکبیر پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اگر اترنے کا معاملہ ہو، تو پھر اللہ کی تسبیح کو بیان کرے. قلنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا. تسبیح اترتے ہوئے پڑھی جاتی ہے, یہ تسبیح کا ایک اہم ادب ہے. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کی نماز کے بارے میں, قیام اللیل کے بارے میں صحیح مسلم میں جو حدیث بیان کی گئی ہے, جس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح, کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی, جیسے فسبح بسم ربک العظیم یا سبح اسم ربک الاعلی, تو وہاں پر آپ تسبیح پڑھتے, تسبیح بیان کرتے. اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح, اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے. واذا مر بسؤال سأل, اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ تعالی سے کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اللہ تعالی سے سوال کرتے, یعنی اللہ سے اللہ کی رضا اور جنت کو مانگتے. واذا مر بتعوذ تعوذ, اور کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی پناہ کا ذکر ہوتا اس کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, شر سے, تکلیف اور خزارے اور نقصان سے, تو فوراً اللہ تعالی کی پناہ مانگتے, اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے. اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ رات کی نماز اتنی طویل ہوتی, یہ کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ, میں نے ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رات کی نماز پڑھی, تو فافتتح البقرہ فقلت يركع عند المئة, میں نے نیت باندھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی. میں یہ سمجھنے لگا کہ جب 100 آیات پوری ہوں گی تو آپ رکوع کریں گے, لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا. اس کے بعد پھر اس طریقے پہ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ نے سورہ بقرہ کو ختم کیا اور سورہ آل عمران پڑھی, اور اس کے بعد سورہ نساء, اور اس طریقے پہ سورہ نساء تک پہنچے. گویا کہ تمام طویل قرات ایک ہی رکعت میں ہوئی, سورہ بقرہ, آل عمران اور نساء, اور اس کے بعد پھر سجدہ ہوا, پھر رکوع ہوا, پھر سجدہ ہوا. تو اتنی طویل نماز آپ پڑھا کرتے تھے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہی حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا طویل آپ کا قیام ہوتا اتنا ہی طویل آپ کا رکوع ہوتا, اتنا ہی طویل آپ کا قومہ ہوتا, اتنا ہی طویل آپ کا سجدہ ہوتا, اتنا ہی طویل آپ کا جلسہ ہوتا, اتنا ہی طویل آپ کا قعدہ ہوتا. یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں ثابت ہے, اس میں جتنا طول اختیار کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے, بشرطے کہ یہ نماز انفرادی طور پہ پڑھی جائے جماعت کی شکل میں. کیونکہ ہر قسم کے لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں, اس لیے ان کی صحت کا, ان کی عمر کا, اور دوسرے جو اعذار ہیں ان تمام اعذار کا خیال رکھتے ہوئے میانہ روی کی نماز پڑھائی جائے. اور تسبیح کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم صبح اٹھو اور اپنے بدن کو عافیت میں پاؤ, تندرستی اور صحت میں پاؤ, تو یہ نہ بھولو کہ تمہارے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ کا شکرانہ ادا کرنا تم پہ واجب ہے. اور کہا کہ پھر اس شکرانے کی کئی آسان قسمیں بھی ہیں اور طویل اور سخت قسمیں بھی ہیں. انسان اپنے حالات کی پیش نظر جس سہولت کو چاہے سو اختیار کر لے. فرمایا کہ دیکھو, یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ, صدقہ کرنا یہ ضروری ہے ہر ایک جوڑ کے بدلے. اور صدقہ کرنے کی اگر طاقت, استطاعت, ہمت نہیں ہے, کل تسبیحۃ صدقہ, تو 360 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا کرو, گویا کہ تم نے 360 مرتبہ صدقہ کیا. تو تمام اعضائے بدن کی تسبیح, تمام اعضائے بدن کی صحت کا کفارہ تسبیح کی شکل میں ادا ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے پہ تسبیح کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا, اور فرشتوں کی تو ہم نے پڑھا گزشتہ درس میں کہ غذا اور زندگی ہی تسبیح ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا زندگی اس کا نام ہے تسبیح. سبحان اللہ سبحان اللہ پہ وہ جیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی غذا ہے، سبحان اللہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. لیکن ان فرشتوں میں جو عظیم فرشتے ہیں ان کی تسبیح بھی عجیب ہے، اور اللہ کی مخلوق میں کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو عظیم ہیں اور جو بڑی ہیں، جو قوی ہیں، ہیبت ناک ہیں، وہ دیو ہیکل ہیں جن کے بارے میں تصوراتی قصے اور کہانیاں لکھی پڑھی اور سمجھی اور جانی جاتی ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ امام طبرانی کی معجم اوسط میں یہ حدیث ہے کہ اذن لی ان احدث عن ملک من حملۃ العرش، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں، اور یہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں ہے، قیامت کے دن والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ. قیامت کے دن اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. تو یہ فرشتوں کا مجموعہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں حملۃ العرش، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے رجلاہ فی الارض السفلی، جو سب سے نچلی زمین ہے سات زمینوں میں، سب سے نیچے والی زمین پر اس کے دونوں پاؤں ہیں. وعلی قرنہ العرش، اس نے اپنے سینگ پہ عرش کو رکھا ہوا ہے. وبین شحمت اذنیہ وعاتقہ خفقان الطیر 700 عام، اس کے کانوں کی نرمی اور اس کی گردن کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ اڑنے والا پرندہ اگر 700 سال تک اڑے تب بھی وہ مسافت ختم نہ ہو. یہ عظیم فرشتہ جو ورد ہر لمحے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جو ذکر اپنی زبان سے پڑھتا ہے، جس تسبیح کو اس نے اپنا مقصد زندگی بنایا ہوا ہے، وہ ہے سبحانک حیث کنت، سبحانک حیث کنت، اے ہمارے مالک و مولا تو پاک ہے تو جہاں کہیں بھی ہے. یہ ایک اس کے اپنے ذوق کی دعا ہے جو اس نے کی اور اللہ نے پسند کی، اپنے حبیب کی زبانی کہلوا دی، ورنہ کون جانتا کہ فرشتہ کتنا بڑا ہے، کہاں ہے اور اس فرشتے کی زبان سے کون سی دعا نکل رہی ہے. اسی طریقے پہ کہا کہ یہ تو فرشتے کا معاملہ ہے. امام طبرانی کی معجم اوسط میں بھی ایک دوسری حدیث ایک مورخ کے بارے میں ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی کی عظیم مخلوقات میں ایک مرغ ایسا ہے جو بہت بڑا ہے اور عرش کے نیچے وہ رہتا ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ سر اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے سبحانک ما اعظمک، سبحانک ما اعظمک، تو پاک ہے اور تجھ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ عظمت والا اور کوئی نہیں ہے. سبحانک ما اعظمک، تو پاک ہے، تجھ سے زیادہ عظمت والا اور کون ہو سکتا ہے. جب وہ یہ جملہ کہتا ہے، اللہ کو جملہ پسند آتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا یعلم ذلک من حلف بی کاذبا، کاش اس بات کو وہ بدبخت بھی جان لے جو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. کہ مرغ اچھا جو اللہ کی عظمت کو جان گیا اور اس نے مقصد زندگی یہ بنا لیا کہ سبحانک ما اعظمک، اور کہا کہ دیکھ کاش کہ وہ بھی جان لے جو میرے نام پہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. کہ کس کے نام کی قسم کھا رہے ہو پتا ہے؟ کون سی وہ ہستی ہے جس کے نام کو تم جھوٹ کے لیے استعمال کرتے ہو؟ تو اگر اسے پتا چل جائے اور اس کے دل میں میری عظمت بیٹھ جائے تو کبھی میرے نام پہ جھوٹی قسم نہ کھائے. سبحانک ما اعظمک. اللہ کی مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے، اور یہ جو چیونٹیاں ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرست نملۃ نبی من الانبیاء، یہ ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے کسی نبی کو کاٹا. فامر بقرية النمل فاحرقت، انہوں نے اس چیونٹیوں کا جو بل تھا اس کو جلا دیا. فاوحى الله الیہ، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور ان کو ڈانٹا گیا اور سمجھایا گیا کہ ان فرست کا نملۃ احرقت امتا من الامم تسبح اللہ. اللہ نے اس سے یہ کہا اپنے نبی سے کہ تم نے میری ایسی مخلوق کو مروا دیا اور جلا دیا جو میری تسبیح بیان کیا کرتی تھی. اس حدیث کی بنا پہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ چیونٹیوں کو مارنا گناہ ہے اور جائز نہیں ہے. البتہ اگر چیونٹیوں کی کثرت سے گھر میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں نقصان کا اندیشہ ہو، اور چیونٹیوں میں کچھ چیونٹیاں ایسی ہیں کہ وہ زہر والی ہوتی ہیں، تو ان کو مارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن عام چیونٹیوں کو یعنی بھگا دیا جائے یا ان کا راستہ تبدیل کروا دیا جائے، ان کو ڈرایا جائے لیکن ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو جلایا نہ جائے. اور یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کے بارے میں ترغیب کے طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو ترغیب دی ہے، خاص طور پہ ہر فرض نماز کے بعد. صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، ترمذی میں اور دوسری احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ جون ہی فرض نماز سے تم فارغ ہو تو تین مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر کہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور دوسری روایت میں ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ 99 ہو جائیں گے. اور ایک مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صحیح مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99. یہ 99 ہو گئے. وقال تمام المئة، 100 پورا کرتے ہوئے اگر اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے چھاپ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو 33 مرتبہ یہ، اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ نماز فرض نماز کے فوراً بعد جو ذکر پڑھا جاتا ہے اس کا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. اور اسی طرح متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پہ فقیر صحابہ کا ایک گروہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بما إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فقراء صحابہ نے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں یہ نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گئے، نماز اور روزے میں تو یہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن حج میں، عمرہ میں، جہاد میں، صدقہ اور زکوٰۃ میں یہ ہم سے سبقت لے گئے، تو ایسی کوئی نیکی بتائیے کہ ہم ان سے سبقت لے جائیں. صحابہ رضی اللہ عنہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی درخواست کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابعت اور اطاعت تھا، نیکیوں کی کثرت تھا. ان کے ہاں مال جمع کرنے، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا معاملہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں موجود ہے. ہم لوگوں کے ہاں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا معاملہ صرف دنیا تک آ گیا ہے. اگر کسی کے بچے نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تو کوئی بھی دوسرا یہ نہیں کہتا کہ چلو میں بھی اپنے بچے کو حافظ بنا دوں. کسی کا بچہ اگر عالم بن رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، تو کہیں دور دور تک یہ نشان نظر نہیں آتا کہ دوسری کسی عورت، دوسری کسی ماں یا باپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کو مولوی بنا کے کیا کرنا ہے. اگر بچہ نماز پڑھتا ہے اور دینی اس کو شغف ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا تم زندگی، اس کی مستقبل میں کیا کرے گا، اس کے مستقبل کی تمہیں فکر نہیں ہے. ماں باپ کو دوسرے آتی یہ کہتے ہیں شیاطین انس، یہ مستقبل بچے کا تباہ ہو گیا. صحابہ کے ہاں یہ چیز تھی کہ آخرت کی فکر تھی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سابقو الى مغفرت من ربکم. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سابقو الى دنیاکم او الى امریکہ و الى واشنگٹن، یہ قرآن نے نہیں کہا. قرآن نے کہا سابقو الى مغفرت من ربکم، اور دوسری جگہ کہا سارعو، اور تیسری جگہ کہا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. قرآن بار بار رغبت دلاتا ہے کہ آخرت کی فکر کرو، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا میں کیا کرنا، تم نے کتنا رہو گے، کتنا جیو گے، تم جو کچھ کما رہے ہو اور جہاں تم ہو، یا تمہارے بڑوں نے اس چیز کی ضمانت دی تھی اور لی تھی زندگی میں، تمہیں یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے. تو جو اللہ تمہیں یہ نعمتیں اور آسائشیں دے سکتا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی دے سکتا ہے. یہ تمہارا یا ہمارا ذاتی کمال اور ذاتی لیاقت قابلیت نہیں ہے، یہ محض اس کا کرم ہے. تو جب وہ ہم پہ مہربانی فرما سکتا ہے تو ہماری اولاد پہ بھی مہربانی فرمائے. ہاں یہ ضرور ہے، کہا کہ اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے تو سورہ نساء میں یہ کہا گیا کہ اگر تقوی کو اختیار کریں اور صحیح بات کریں تو ہم ان کے خلفہم ذریتم ضعافن خافو علیہم، اگر کوئی شخص یہ ڈرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ذریتن ضعافن کمزور بچے ہیں، کوئی نہیں ہے ان کا، خافو علیہم ڈرتے ہیں اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں، تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، تقوی کو اختیار کرو، منہ سے ہمیشہ اچھی بات کرو، تمہارے بچوں کے مستقبل کی گارنٹی ضمانت ہم تمہیں دیتے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے اچھی ضمانت دینے والا کون ہے؟ تو اگر ہم تقوی کو اختیار کریں، سچی بات کہیں، سنیں، اس پر عمل کریں، تو گویا کہ